السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. urdubear.com پر لاگ ان کر کے آڈیو سٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. نیوز شو ہمارا پہلا گھنٹہ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
امن ہی سب کے مفاد میں ہے، طالبان مذاکراتی عمل میں شریک ہوں، افغان صدر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے پنجاب میں تحفظ نسواں بل پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کی واپسی کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
گجرات میں دہشت گردوں کے داخل ہونے کی خفیہ اطلاعات کے بعد الرٹ جاری، سیکورٹی میں اضافہ، این ایس جی ٹی میں گجرات میں تعینات. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، عراق کے دارالحکومت بغداد کے مضافات میں ایک خود کش حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک، جبکہ حملے میں 40 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. اور امریکہ کے صدارتی انتخابات نے ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز جماعتوں کی طرف سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ہفتے کو ہونے والے مقابلوں میں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اپنے حریفوں پر سبقت برقرار رکھی ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. افغانستان میں طالبان نے کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے امکانات پر مزید شکوک و شبہات کا اظہار کیا. وائس آف امریکہ کو ہفتے کے روز جاری پشتو زبان کے ایک بیان میں طالبان نے کہا کہ ان کی قیادت نے ابھی کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب تک غیر ملکی فوجیں افغانستان سے واپس نہیں ہوتی ایسی کوششیں مؤثر نہیں ہوں گی. انہوں نے باغی لیڈروں پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے اور طالبان قیدیوں کی رہائی کا حوالہ بھی دیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے رات کے دوران کیے جانے والے حملے بدستور جاری ہیں. بیان کے مطابق امریکہ کی تازہ کمک کو میدان جنگ میں تعینات کر دیا گیا ہے اور افغان افواج نے بھی اپنی کارروائیوں میں تیزی کی ہے. اس صورتحال میں امن مذاکرات بے معنی ثابت ہوں گے. طالبان کے اس بیان سے جلد مذاکرات کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں. ادھر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل ہو جائیں، کیونکہ امن سبھی کے مفاد میں ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں، کیونکہ امن ہی سب کے مفاد میں ہے. اتوار کو افغان پارلیمان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ جنگ یا امن میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں. افغان صدر کا بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ہفتے کو ہی طالبان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی شرائط کی منظوری تک افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کرنے پر آمادہ نہیں ہیں. طالبان ملک سے بین الاقوامی افواج کے مکمل انخلاء اور اپنے ساتھیوں کی رہائی جیسے مطالبات کرتے آئے ہیں. پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ نے مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے 4 مشاورتی اجلاس کیے اور توقع کی جا رہی تھی کہ آئندہ ہفتے افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں میں براہ راست بات چیت شروع ہو سکے گی. لیکن طالبان کی طرف سے سامنے آنے والے اس بیان کے بعد مصالحتی عمل کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے. افغان صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ امن ہمارے اور طالبان دونوں ہی کے مفاد میں ہے اور حقیقی امن خفیہ طریقے سے قائم نہیں ہو سکتا. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی کہتے ہیں کہ 4 فریقی گروپ کی کوششوں سے امن عمل کی راہ ہموار ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور اب تمام فریقین کو اپنی بھرپور توجہ اس میں حائل کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے پر رکھنی چاہیے، جو کہ ان کے بقول سب کے مفاد میں ہے.
ڈیڈ لاک جو ہے، دیکھیں، کسی کے لیے بھی بہتر نہیں. نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ افغانستان کے لیے، نہ امریکہ کے لیے، نہ چائنا کے لیے. سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے ایک بڑی بری نوید ہے. تو بہتر ہے کہ یہ ڈیڈ لاک جہاں پہ بھی ٹوٹ جائے اور دوبارہ بات چیت کے دروازے کھل جائیں اور ایسی چیزوں کے اوپر اتفاق کر لیا جائے کہ بجائے خود کسی چیز کو روکنے کے بجائے آگے بڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتری کی توقع ہو سکتی ہے. نہیں تو اس مرحلے پہ اگر ڈیڈ لاک جاری رہتے ہیں اور یہ چیز زیادہ تلخی اختیار کر جاتی ہے تو یہ بڑی ہر ایک کے لیے بڑی ہی قابل تشویش بھی ہوگی، نقصان دہ بھی ہوگی.
افغان صدر اشرف غنی نے اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ شدت پسند گروپ داعش افغانستان میں پسپا ہو رہا ہے. داعش نے گزشتہ سال افغانستان کے مشرقی علاقوں میں اپنے قدم جمانا شروع کیے تھے، لیکن اسے طالبان اور سرکاری فورسز دونوں ہی کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا رہا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی افواج نے افغانستان میں داعش سے وفاداری رکھنے والوں کو جڑ سے ختم کر رہی ہیں. کابل میں اتوار کے روز پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس میں قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر غنی نے کہا کہ داعش افغانستان کے موجودہ تنازع میں شامل عوامل میں سے ایک ہے، لیکن وہ اپنے انتہا پسند نظریات اور مفادات کی تشہیر کے لیے نبردازما ہے. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان وہ واحد ملک ہے جہاں سے داعش بھاگ رہی ہے. وہ ننگرہار سے فرار ہو رہی ہے اور افغانستان ان کا قبرستان ہوگا، صدر غنی نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا. افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کی سرحد پاکستان سے ملحق ہے اور وہاں ایک سال سے کچھ عرصہ قبل داعش نے اپنے مضبوط اڈے قائم کر لیے تھے اور اپنی دہشت گرد کارروائیوں سے ملک کے باقی حصوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششیں کی تھیں. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں مذہبی سیاسی جماعتوں نے صوبائی حکومت کی جانب سے حال ہی میں بنائے جانے والے اس قانون پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے جو خواتین کے تحفظ سے متعلق ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں نے پنجاب حکومت کی طرف سے حال ہی میں تحفظ نسواں سے متعلق بنائے جانے والے قانون پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اس قانون میں عورتوں کے خلاف جسمانی اور ذہنی تشدد اور انہیں ہراساں کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے اور عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے ایک جامع طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. پاکستان کی بڑی اسلامی جماعتوں کی طرف سے اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں تحفظ نسواں قانون اور پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے ممتاز قادری کو پھانسی دیے جانے کے بعد توہین مذہب کے قانون کے معاملے پر بھی بحث کی گئی. اس اجلاس کی صدارت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کی. ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر مزید غور کے لیے آئندہ ہفتے دوسرا اجلاس لاہور میں منعقد کیا جائے گا. تحفظ نسواں کے قانون پر نہ صرف ملک کی مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے بلکہ ملک کے مذہبی حلقے بھی اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کا موقف ہے کہ خواتین کے تحفظ اور ان کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی سے ملک میں قوانین موجود ہیں، اس لیے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں تھی. جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے سے موجود قوانین پر مؤثر عمل درآمد سے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے.
یہ مرد اور عورت کے درمیان کسی تلخی کو اس حد تک پہنچا دینا ہے کہ جس سے وہ چیزیں تھانے پر پہنچیں، تو اس کے بعد تو یہ ایک بروکن فیملی ہوگی. یہ خاندان کو اکٹھا کرنا ناممکنات میں سے ہوگا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے معمول کے جو قوانین ہیں اس سے بھی متصادم ہے.
تاہم لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن ماجدہ رضوی کا کہنا ہے کہ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایسے قوانین کی اشد ضرورت تھی.
یہ عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے، ان کی تاکہ سیفٹی ایک رہے، ڈیٹرنٹ رہے کہ مرد حضرات جو کھلے عام ظلم ستم کرتے ہیں اس کے لیے ایک ڈیٹرنٹ ہے کہ ایک میکینزم ہے کہ عورت کمپلین کر سکتی ہے اور ایسے آدمی کو سزا ہو سکتی ہے، یا گھر سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ دن کے لیے آپ باہر رہیں پروٹیکشن کے لیے. یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان اسلامک.
پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات معمول رہے ہیں بلکہ وہ معاشرتی عدم تحفظ کا بھی شکار نظر آتی ہیں، اور ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم حلقوں کی طرف سے پنجاب حکومت کے اس نئے قانون کا خیر مقدم کیا گیا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کی ریاست گجرات میں سیکیورٹی سے متعلق خدشات کے پیش نظر حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے.
گجرات میں دہشت گردوں کے داخل ہونے کی خفیہ اطلاعات کے بعد سومناتھ مندر سمیت تمام اہم مقامات اور ٹھکانوں پر سیکورٹی سخت کر دی گئی. نیشنل سیکورٹی گارڈ کی چار ٹیمیں دہلی سے گجرات بھیجی گئی ہیں. پیر کے روز ہندو تہوار مہا شیوراتری کے پیش نظر ریاست میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. پولیس افسروں اور جوانوں کی تعطیلات منسوخ کر دی گئیں. تمام مندروں، ریلوے اسٹیشنوں اور ایئرپورٹ کی بھی سیکورٹی بڑھا دی گئی. این ایس جی کی ایک ٹیم سومناتھ مندر پر اور تین احمد آباد میں تعینات ہیں. گجرات کی وزیر اعلیٰ آنندی بین پٹیل اور وزیر مملکت برائے داخلہ رجنی پٹیل نے کہا کہ حساس مقامات پر سیکورٹی کا معقول انتظام کیا گیا ہے. رجنی پٹیل نے بتایا کہ ریاستی حکومت کو ایک روز قبل مرکزی حکومت سے گجرات میں دہشت گردوں کے داخل ہونے کی اطلاع ملی تھی. گجرات کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پی سی ٹھاکر نے اطلاعات کے موصول ہونے کے بعد افسران کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس کیا. انہوں نے بتایا کہ تمام بڑے شہروں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے.
کل ان پٹ ہمیں ملا ہے اور اس کے تحت تتکال پورے گجرات راجیہ کی پولیس ٹیم کو سترک کر دیا گیا ہے، ساودھان کر دیا گیا ہے. لگاتار कॉम्बिंग चल रहे हैं, चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं और जो भी सिक्योरिटी सस्पेक्ट्स हैं उनकी छानबीन हो रही है और जो भी शंकास्पद विस्तार हैं उनकी भी छानबीन हो रही है।
इससे कबल जुमा के रोज कच्छ में कोटेश्वर के करीब बीएसएफ के गश्ती दस्ते को एक कश्ती मिली थी जिस पर कोई भी शख्स सवार नहीं था। दिल्ली में एक सीनियर सिक्योरिटी अफसर ने कहा कि कश्ती की बरामदगी का गुजरात में दहशतगर्दों के मुबैना दाखिले से कोई ताल्लुक नहीं है। बताया जाता है कि यह कश्ती 20 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी है। इस पर कुछ राशन, पानी के जग, मछली पकड़ने वाले जाल, डीजल और चटाइयां पाई गईं। पीसी ठाकुर ने बताया कि इस कश्ती पर कोई मुश्तबह चीज नहीं पाई गई। बीएसएफ के जराये ने शुभ जाहिर किया है कि यह कश्ती पाकिस्तान से आई होगी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। गुज़श्ता साल गोवा के साहिल के पास एक कश्ती पकड़ी गई थी जिसके बारे में दावा किया गया था कि वो पाकिस्तान से आई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी तर्दीद की थी। उस वक्त कोस्ट गार्ड के डीआईजी बीके लोशाली ने एक बयान में कहा था कि हमने उसे उड़ा दिया है। उनका ये बयान हुकूमत के बयान के बरक्स था, बात को उन्हें बरतरफ कर दिया गया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इराक के दारुलहकूमत बगदाद के मुजाफात में एक खुद कुश हमले के दौरान कम अज कम 30 अफराद हलाक हो गए जबकि दर्जनों जख्मी हैं। पुलिस के एक अहदेदार ने कहा कि हमलावर ने धमाका खेज मवाद से लैस गाड़ी को हिल्ला शहर में एक सिक्योरिटी चौकी से टकरा दिया जहां दर्जनों गाड़ियां शहर में दाखिले की मुंतजर थीं। हमले में 40 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। किसी ने इतवार के रोज किए गए हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ऐसे हमले दाइश ग्रुप करता आया है। यह ग्रुप 2014 से इराक के मुतअद्दिद शहरों पर धावे बोल चुका है और इराकी हुकूमत से बरसरे कार है। उधर एक अमरीकी अहदेदार ने कहा है कि इराक और शाम में सरगर्म इंतहा पसंद तंजीम दाइश कई महाजों पर जंग हार रही है और उनके बकौल अब तवज्जो का महवर इससे वागुजार करवाए गए शहरों में सूरत हाल को मुस्तहकम करने पर है। यह बात दाइश मुखालिफ इत्तेहाद के लिए अमरीकी नुमाइंदे ब्रेट मैकगर्ड ने हफ्ते को अब बगदाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मैकगर्ड ने इस हवाले से कुछ कहने से गुरेज किया कि इस इंतहा पसंद ग्रुप को कब शिकस्त होगी या इराकी शहर मोसुल या शामी शहर रक्का का कब्जा कब उससे वापस लिया जाएगा। ने बगदाद में इराकी अहदेदारों और वजीर आजम हैदर अलीबादी से मुलाकात की जिन्होंने दिसंबर में कहा था कि 2016 इस ग्रुप के खिलाफ अत्तमी फतह का साल होगा। मैकगर्ग ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि दाइश को तमाम समतों से दबाव का सामना है जो जारी रहेगा और इसमें तेजी भी आएगी। दाइश हार रही है और जैसे जैसे उन्हें शिकस्त हो रही है सूरत हाल को मुस्तहकम करने पर हमारी तवज्जो बढ़ती जा रही है। दोनों मुल्कों में दाइश मुखालिफ इत्तेहाद की तरफ से जारी फिजाई और जमीनी कार्रवाइयों की वजह से दाइश दबाव में है, तहम अब भी शाम और इराक में वसी इलाका उनके कब्जे में है। दाइश ने 2014 में इराक और शाम के एक वसी इलाके पर कब्जे के बाद नाम नेहाद खिलाफत कायम करने का ऐलान किया था, तहम अमरीकी इत्तेहाद की तरफ से जारी फिजाई कार्रवाइयों में अब तक इसके मुतअद्दिद ठिकानों को तबाह किया जा चुका है जबकि बड़ी तादाद में इसके जंगजू भी हलाक हुए हैं। तुर्की और ईरान के रहनुमाओं ने खित्ते में तनाज़ात और फिरकावाराना तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए तआवुन पर जोर दिया। तुर्क वज़ीर आज़म अहमद दावतोग्लु ने तेहरान में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान और तुर्की मुश्तरका कोशिशों से खूनी फिरकावारियत को रोक सकते हैं। ईरान के नायब सदर इसहाक़ जहांगीरी ने इस मौके पर कहा कि शाम के मसले के हल के तरीक़ाकार पर ईरान और तुर्की मुत्तफ़िक़ नहीं रहे, लेकिन दोनों ही इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त के लिए पुरअज़्म हैं। तुर्की शाम के सदर बशार अल असद के खिलाफ लड़ने वाले बागियों का अहम हिमायती है जबकि रूस के साथ ईरान भी असद हुकूमत के हामी हैं। दोनों रहनुमाओं ने यह भी कहा कि वो दो तरफा तजारत को 30 अरब डॉलर बढ़ाने का हदफ रखते हैं। तुर्की और ईरान के माबैन 2015 में 10 अरब डॉलर की दो तरफा तजारत का बताया गया था जो गुज़श्ता बरसों की निस्बत कम थी। मगरिब के हिमायत याफ्ता एक मरकजी शामी हिजब मुखालिब ग्रुप ने अपने नए सरबराह को मुंतखब कर लिया है। तुर्की में मौजूद सीरियन नेशनल कोअलिशन ने एक बयान में बताया है कि उनके एक देरीना रुकन अंसुल अब्दा को नया सदर मुंतखब किया गया है जो कि खालिद खोजा की मुद्दत सदारत खत्म होने पर उनकी जगह ये जिम्मेदारी संभाल लेंगे। मजीद 3 अरकान को नायब सदूर मुंतखब किया गया है। यह ग्रुप एक अहम वक्त में अहम मरकजी हिजब मुखालिफ का ग्रुप था, अब यह सऊदी अरब की हिमायत में बनने वाली आला सतही मुजाकराती कमेटी का हिस्सा है जो शाम की हुकूमत के साथ बिलवास्ता मुजाकरात में शिरकत करेगी। ये बातचीत आइंदा हफ्ते जनीवा में मुतवक्के है, तहम गुज़श्ता जुमे को इस कमेटी के सरबराह रियाज़ हिजाब ने कहकर मुजाकरात के मुस्तकबिल से मुतल्लिक खदशात को जन्म दिया था कि फिलवक्त सूरत हाल बातचीत की बहाली के लिए मौजू नहीं। अमरीका और रूस की तरफ से शाम में जंगबंदी मुआहदा नाफजुल अमल होने के बावजूद ऐसी इत्तलात सामने आती रही हैं कि शामी फौजों ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हैं। रिपब्लिकन पार्टी से सदारती नामजदगी की दौड़ में शामिल عرب پتی رانما ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جماعت سے ایسے میں نامزدگی کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں جب انہوں نے ریاست لوزیانا اور کینٹکی میں ہونے والے پرائمری مقابلوں میں فتح حاصل کر لی ہے۔ ادھر ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز جماعتوں کی طرف سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ہفتے کے ہوئے مقابلوں میں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن نے بھی اپنی سبقت برقرار رکھی ہے۔ ہفتے کے روز ریپبلکنز جماعت کے 4 ریاستوں میں پرائمری یا کاکسس کے انتخابات ہوئے جن میں ان کے سرکردہ رہنما ڈونلڈ ٹرمپ کو لوزیانا اور کینٹکی میں کامیابی حاصل ہوئی جبکہ سینیٹر ٹیڈ کروز کو دوسری 2 ریاستوں مین اور کینسس میں جیت ہوئی۔ سینیٹر مارکو روبیو اور آئیوا کے گورنر جان کاسچ کی ان 4 ریاستوں میں بھی بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی نے ہفتے کو 3 ریاستوں میں پرائمری یا کاکسز منعقد کیے جس میں ہلری کلنٹن نے لوزیانا کی ریاست میں کامیابی حاصل کر کے اپنی برتری قائم رکھی جبکہ ان کے حریف سینیٹر برنی سینڈرز کو دوسری 2 ریاستوں کینسس اور نیبراسکا میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ہفتے کے روز کے پرائمریز میں فتح کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے سینیٹر مارکو روبیو پر زور دیا کہ وہ دوڑ سے دستبردار ہو جائیں۔
And personally, I'd call for him to drop out of the race. I think it's time now that he drop out of the race.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات مارکو روبیو کے لیے بہت بری رات تھی۔ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ وہ دوڑ سے باہر ہو جائیں، اور واقعتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ چکا ہے ان کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آگے چل کر کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں، وہ چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ وہ ہر بار جب تیسرے اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ آئندہ مرحلے میں جیت کے قابل ہوں گے، اور وہ جیت کے قابل نہیں ہوتے۔ میں چاہوں گا کہ میں اب ٹیڈ کروز کے ساتھ روبرو ہوں، اس میں بہت لطف آئے گا۔ سینیٹر ٹیڈ کروز ریاست مین اور کینسر میں پرائمریز میں فتح کے بعد اس دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ترین حریف کے طور پر سامنے آئے ہیں، جبکہ دیگر 2 ریاستوں میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت مقابلہ کیا ہے۔
And I'm very encouraged because if we continue to unite, we're going to win this nomination.
ٹیڈ کروز کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان نتائج سے بہت حوصلہ ملا ہے، اور اگر ہم متحد رہے تو ہم صدارتی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر ہم عام انتخابات بھی جیتیں گے اور ہلری کلنٹن کو شکست دیں گے، اور ہم اس ملک کا نقشہ بدل دیں گے۔ ٹیڈ کروز نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی تائید کرتے ہوئے مارکو روبیو سے درخواست کی کہ وہ مقابلے سے دستبردار ہو جائیں۔ ریپبلکن کے اندرونی حالات کو سمجھنے والے مارکو روبیو کو ڈونلڈ ٹرمپ کا متبادل خیال کر رہے تھے، لیکن وہ بہت فرق کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ریاست لوزیانا میں فتح کے بعد ڈیلیگیٹس کی تعداد کے اعتبار سے اپنے مد مقابل برنی سینڈر کے خلاف سبقت حاصل کر لی ہے، باوجود ہے کہ برنی سینڈر نے ریاست کینسا اور نبراسکا میں فتح حاصل کی ہے۔ منگل کے روز ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں جماعتیں مشیگن اور مسیسیپی میں پرائمریز کا انعقاد کر رہی ہیں۔ اسی دن ریپبلکن کے ریاست آئیڈاہو اور ہوائی میں کاکسز بھی ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کے صدر شی جن پنگ نے تائیوان اور اس کی آئندہ آزاد رجحان رکھنے والی حکومت کے لیے سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے سنہوا کے مطابق صدر شی نے چین کی پارلیمنٹ کے سالانہ اجلاس میں نمائندوں کو بتایا کہ بیجنگ تائیوان کی طرف سے کسی بھی نوعیت کی علیحدگی پسند آزادی کی سرگرمیوں کو بھرپور انداز میں روک دے گا، اور دوبارہ علیحدگی کے تاریخی المیوں کو رونما نہیں ہونے دے گا۔ چین اور تائیوان میں 1949 سے علیحدگی ہے، جب چیانگ کائی شیک کی قوم پرست افواج مرکزی چین میں ماؤ ترے تونگ کی اشتراکی فوج سے خانہ جنگی میں شکست کے بعد بھاگ نکلی تھی۔ بیجنگ خود اختیار تائیوان کو ایک باغی صوبہ قرار دیتا ہے، اور اسے اپنے کنٹرول میں اگر ضروری ہو تو طاقت استعمال کرتے ہوئے بھی واپس لانے کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ سلوواکیہ کی بائیں بازو کی برسر اقتدار پارٹی نے اتوار کے روز چھوٹی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ ہفتے کے روز انتخابات میں اکثریت کھونے کے بعد اب وہ مخلوط حکومت تشکیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہفتے کے روز ہونے والے انتخاب میں ڈالے گئے تقریباً تمام ووٹوں کی گنتی کے بعد فیکو کی پارٹی نے 150 رکنی پارلیمنٹ میں 49 نشستیں جیت لیں، جبکہ کاروبار نواز فریڈم اینڈ سالیڈیریٹی پارٹی 21 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ فیکو نے نقل مکانی مخالف موقع پر اپنی انتخابی مہم چلائی تھی، اور یورپی یونین کی طرف سے پیش کیے گئے منصوبے کی مخالفت کی، جس کے مطابق شام، عراق اور جنگ سے تباہ حال ملکوں سے آنے والے پناہ گزینوں سے برابر کا سلوک کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ پناہ گزینوں کی وسیع آمد پیمانے پر آمد سے یورپ میں دوسری عالمی جنگ کے بعد نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد اور انسانی سطح پر پیدا ہونے والا یہ سب سے بڑا بحران ہے۔ سوڈان کے ممتاز سیاستدان حسن الترابی کو دارالحکومت خرطوم کے مشرق میں واقع ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں سوگوار شامل ہوئے۔ ترابی دل کا دورہ پڑنے سے ہفتے کے روز انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ انہوں نے 1989 کی بغاوت میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے نتیجے میں صدر عمر البشیر برسر اقتدار آئے، تاہم بعد ازاں دونوں قریبی دوست انتہائی شدید حریف بن گئے۔ ترابی وہ واحد سوڈانی سیاستدان تھے جنہوں نے جنگی جرائم کے الزام پر بین الاقوامی عدالت سے بشیر کی گرفتاری وارنٹ کی حمایت کی۔ ترابی نے ایک زمانے میں القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کی بھی میزبانی کی تھی، اگرچہ گروپ کو 1996 میں امریکی دباؤ پر سوڈان سے نکال دیا گیا۔ ترابی نے 1990 کے عشرے میں انتہا پسند اسلام کی حمایت کی اور خود کو مرکزی سیاستدانوں میں شامل کر دیا۔ 1999 میں بشیر سے علیحدگی کے بعد اور اقتدار کی کشمکش میں انہیں کئی مرتبہ جیل بھی جانا پڑا۔ مغربی ملک بنین میں تقریباً 50 لاکھ افراد ملک کے نئے صدر کے انتخاب میں توقع ہے اپنی رائے کا حق استعمال کریں گے۔ صدر تھامس بونی یائیے کی جگہ لینے کے لیے 35 امیدوار صدارتی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور ہانڈرس میں ایک مقتول مقامی لیڈر برٹا سسرس کی آخری رسومات کے موقع پر ہزاروں سوگوار جمع ہوئے۔ انہوں نے ممکنہ طور پر تباہ کن ڈیم کی تعمیر رکوانے کے لیے جد و جہد کی تھی۔ ان کے حامیوں نے ان کی والدہ کی رہائش گاہ سے ان کا تابوت چرچ میں پہنچا دیا۔ سسرس ایک لنکا انڈین ایکٹیوسٹ تھیں جنہیں جمعرات کو ان کی رہائش گاہ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے انہیں ہدف بنا کر مارا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم کوئی اور معلومات نہیں۔ جس ڈیم کی تعمیر کے بارے میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکایت کی تھی، اس کی تعمیر کے نتیجے میں ایک دریا تک رسائی منقطع ہو جاتی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں۔ اردو ادب میں عصر حاضر کے مزاح نگاروں میں ایک عام نام ڈاکٹر یونس بٹ کا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھی شہناز عزیز کی بات چیت سنیے۔
یہ بتائیے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے آپ کے نام میں، کوئی خاص وجہ؟
ویسے تو جو ہے ڈاکٹر والی مجھ میں یہی خوبی ہے کہ میرا ہینڈ رائٹنگ
خراب ہے۔ اچھا،
باقی تو اور کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن اکثر یہ تھا کہ جب میں یونس بٹ کے نام سے لکھتا تھا تو ہمارے اس نام کے ایک اور صاحب جو تھے وہ اکثر دوسروں کو کہا کرتے تھے کہ میں لکھتا ہوں۔ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہو سکتے۔
ویسے اس سے پہلے جب آپ صرف لکھتے تھے، پبلش ہوتے تھے، تو اس وقت کتنے لوگ آپ کو جانتے تھے؟
جب بھی کوئی مجھے میرا کوئی فین ملتا ہے اور میرے ساتھ کو بہت عزت سے پیش آتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ میری کتابوں کا رائٹ جو ہے نا وہ فین ہے، اس نے میری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔
تو یہ خیال کیوں ہے آپ کو کہ اب لوگ آپ سے عزت سے پیش نہیں آئیں گے؟
اصل میں ہوتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے مزاحیہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو کتاب جس نے پڑھی ہوتی ہے وہ بڑا احترام سے پیش آتا ہے۔
تو کبھی کوئی وائلنٹ ریئیکشن آپ کی تحریروں کا؟
اصل میں یہ ہے کہ شروع میں تو میں یہ فائدہ اٹھاتا ہوتا تھا کہ جب میرا مزاح ہوتا تھا ذرا مشکل ہوتا تھا، تو بلکہ ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، میں نے ایک زمانے میں ایک کالم لکھا ایک گوجرانوالہ کے ایک پولیٹیشین کے بارے میں، تو صبح صبح مارننگ پہ جو ان کا فون آیا تو وہ بہت تھا کہ بڑا اچھا بھائی آپ نے کالم لکھا، بڑا مزہ آیا۔ اور شام کو انہیں کا فون آیا اور وہ شدید غصے میں تھے کہ وہ تو یار میرے جو ہے وہ لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ آپ نے تو میری بڑی بےعزتی کی ہوئی ہے۔ مزاق کی جو ہے اتنی پرتیں ہوتی ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہوتی ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے میرا مزاق جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آتا ہے، تب تک ویسے بھی غصہ جو ہوتا ہے تو بندہ کا اتر چکا ہوتا ہے یا میں وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا ہوں۔ عمل اس کا جو ہے آپ کی نیت پہ ہوتا ہے، کیونکہ میں ان لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، تو مجھے کبھی بھی ذاتی طور پہ ان سے کوئی ایسا نہیں ہوتا، میں تو اس پہ اپنے ایک سٹائل میں کرٹیسزم کرتا ہوں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بہت زیادہ کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، میرے دل میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں کوئی انسلٹ کر رہا ہوں، بلکہ مجھے جس شخص پہ غصہ آتا ہے اس کا میں سکٹ بناتا ہی نہیں ہوں جب تک میرا غصہ نہیں اتر جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں
اور انتظار کرتے ہیں کہ ان کے رائیول کی باری کب آئے گی۔
ہوتا ہے کہ تعریف کرنی ہو تو وہی کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا جو مخالف ہے اس کا آپ نے جو بنایا تھا وہ بہت اعلیٰ۔
آپ اب پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں؟
نہیں، میں نے جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ شروع میں کی، اس کے بعد پھر جو ہے میں یہ سوچتا تھا شروع سے ہی کہ بندہ اس کام کے لیے پیدا ہوتا ہے، اس کام کے لیے بنا ہوتا ہے جس کو کرتے ہوئے اس کا تھکاوٹ نہ ہو، تو رائٹنگ واحد کام تھا جو میں 48 گھنٹے 72 گھنٹے یا کئی کئی دن کام کرتا ہوں تو مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، میں فریش ہوتا ہوں۔
ویسے بڑی آسانی سے آپ نے یہ کہا کہ ایسے لگا کہ بس ذرا اٹھے تھے اور جا کے ذرا سی ڈاکٹری کر لی۔ ڈاکٹر بننا خود ایک بڑی مشقت کی بات ہے، کیسے اتنے سال جو آپ نے گزارے تو بغیر کسی پیشن کے تو نہیں گزارے ہوں گے؟
نہیں، بیسک جو ہوتا ہے علم بذات خود ایک پیشن ہوتا ہے، پھر انسان کو سمجھنا وہ ایک شروع سے اس کی جستجو تھی، پھر میں نے سائیکیٹری میں کام کیا بہت عرصہ، انسانوں کو سمجھنے کی عادت ڈالی، اس کے مجھے بہت فائدے ہوئے، تو وہ ایک بیسک جو ہوتا ہے نالج اور علم جو ہے، علم تو حاصل کرنا چاہیے، باقی ایک کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ان کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے.
جب وہ ناراض ہوتی ہیں نا کسی سے بھی تو پھر اپنا پکا ہوا کھانا کھلاتی ہیں.
کھانے کا تو صرف بہانہ تھا نصرت, ایک بہت بڑا شاعر بلایا ہوا تھا اس نے کھانے پر, اس نے مسز جمیل پر نظم بھی لکھی.
مسز جمیل پہ نظم لکھی؟ ماما ان کے گھر کاغذ نہیں ہے لکھنے کے لیے.
وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ ان کی شادی کا سہرا بھی اسی شاعر نے لکھا ہے.
ماما سہرا تو پہنا جاتا ہے, اس پہ لکھا کیسے جاتا ہے؟
ویسے ڈاکٹر صاحب ایک خاکہ اپنا بھی بنائیے آپ.
ایک میں نے اپنے ہیلتھ کے بارے میں لکھا تھا, بتا کہ میری والدہ جب مجھے بچپن میں اسکول لے کے جاتی تو محلے والے سمجھتے اسپتال لے کے جا رہی. پھر ایک پہلوانوں کے بارے میں لکھا کہ میں بچپن میں گجرا والا میں پیدا ہوا تو انہوں نے روایت ہوتی تھی کہ بچے کو پہلے اکھاڑے بھیجتے تھے, تو مجھے اکھاڑے بھیجا گیا تو میری صحت دیکھ کر جو استاد پہلوان تھا اس نے کہا کہ تمہاری ورزش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم روزانہ دو کشتیاں دیکھ لیا کرو.
تو اکھاڑے جاتے تھے واقعی آپ؟
ہاں ہاں, مطلب شروع میں گجرا والا میں, آپ جو گجرا والا میں پیدا ہوا آج سے 20-25 سال پہلے تو وہ اکھاڑے نہیں گیا تو پھر گجرا والا میں کہاں پیدا ہوا.
وہ محاورہ کے لاہور جس نے نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا, وہاں اکھاڑا جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں پیدا ہوا.
گجرا والا کے جو ہے نا, کیونکہ وہاں پہلوان اور بٹ دونوں مشہور ہیں, اور میں ایک دفعہ میں نے لکھا میں کہ بٹ گجرا والا میں اتنے ہوتے ہیں کہ میں بچپن میں پریشان ہوتا کہ یہاں اتنے بٹ کہاں سے آتے ہیں. تو پھر میں نے ایک جو ہے نا روڈ پہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی فیکٹری تھی, اس کے باہر لکھا ہوا تھا بٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری. میں نے بچپن میں سوچا, میں نے کہا یہاں بٹ بنتے ہوں گے جو اتنے بٹ یہاں ہیں.
اچھا,
اگر تو بندہ گجرا والا میں پیدا ہو جائے پھر اسے بٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. والنٹ یعنی اخروٹ کے طبی فوائد کے حوالے سے کی جانے والی ایک نئی تحقیق میں امریکی سائنسدانوں نے وزن کم کرنے کی خواہش مند خواتین کو دن بھر میں مٹھی بھر اخروٹ کھانے کے لیے کہا ہے. نئی تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی طرف سے منعقد کی گئی, جس میں تحقیقاروں نے کہا کہ اگرچہ اخروٹ میں چکنائی اور کیلوریز کی اعلیٰ مقدار ہے لیکن اس کے باوجود اخروٹ اور زیتون کے تیل پر مشتمل ڈائٹ وزن کم کرنے کے لیے کم چکنائی والی غذا جتنی ہی فائدہ مند ہے. سین ڈیگو اسکول آف میڈیسن کے شعبے سے منسلک تحقیق کی مصنفہ ڈاکٹر شیرل راک نے کہا کہ اخروٹ زیادہ بہتر طریقے سے وزن میں کمی لاتا ہے کیونکہ یہ نباتاتی تیل سے بھرا ہوا ہے جو دل کی صحت اور کولیسٹرول کی سطح کو کم رکھنے کے لیے فائدہ مند ہے. محققین نے اس مطالعے کے نتائج پر غور کیا اور اس کے ساتھ اخروٹ کے حوالے سے کیے جانے والے گزشتہ تحقیقی جائزوں کا تجزیہ بھی کیا, جس میں سائنسدانوں نے مٹھی بھر اخروٹ یا سات اخروٹ کھانے کے فوائد بتائے تھے. مشاہدے کے لیے محققین نے 245 فربہ خواتین کو ایک سال کے وزن کم کرنے کے پروگرام میں بھرتی کیا جن کی عمریں 22 سے 72 برس کے درمیان تھیں. شرکا کو بعد میں 3 مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا اور انہیں 3 مختلف اقسام کی غذائیں کھانے کے لیے دی گئیں. ایک گروپ کو کم چربی کے ساتھ اعلیٰ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ڈائٹ پر رکھا گیا, جبکہ دوسرے گروپ کے لیے کاربوہائیڈریٹس اور زیادہ چکنائی والی ڈائٹ مقرر کی گئی. اس کے علاوہ تیسرے گروپ کی خواتین کو اخروٹ سے بھرپور ڈائٹ کے ساتھ زیادہ چکنائی اور کم کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل غذا کھانے کے لیے دی گئی. جنہیں اخروٹ کی ڈائٹ پر رکھا گیا تھا انہیں دن بھر میں 1.5 اونس اخروٹ یعنی دن بھر میں 1.5 مٹھی اخروٹ کھانے کی تاکید کی گئی تھی. 6 ماہ مکمل ہونے پر تمام گروپ کی خواتین نے ابتدائی وزن کا اوسطاً 8% وزن کم کیا تھا, جبکہ اخروٹ سے بھرپور غذا کھانے والی خواتین نے بھی اتنا ہی وزن کم کیا جتنا کہ دوسرے گروپ کی خواتین نے کیا تھا. محقق ڈاکٹر شیرل راک نے کہا کہ یہاں تعجب کی بات یہ تھی کہ دوسری خواتین کے مقابلے میں اخروٹ کی ڈائٹ پر عمل کرنے والی خواتین کے کولیسٹرول کی سطح میں بہتری آئی تھی. یہ تحقیق جرنل آف امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی 2016 کے اشاعت کا حصہ ہے. یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. افغانستان میں طالبان نے کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے امکانات پر مزید شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ وائس آف امریکہ کو ہفتے کے روز جاری پشتو زبان کے ایک بیان میں طالبان نے کہا کہ ان کی قیادت نے ابھی کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب تک غیر ملکی فوجیں افغانستان سے واپس نہیں ہوتی ایسی کوششیں مؤثر نہیں ہوں گی۔ انہوں نے باغی لیڈروں پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے اور طالبان قیدیوں کی رہائی کا حوالہ بھی دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ افغانستان میں امریکہ کے رات کے دوران کیے جانے والے حملے بدستور جاری ہیں۔ بیان کے مطابق امریکہ کی تازہ کمک کو میدان جنگ میں تعینات کر دیا گیا ہے اور افغان افواج نے بھی اپنی کارروائیوں میں تیزی پیدا کی ہے۔ اس صورتحال میں امن مذاکرات بے معنی ثابت ہوں گے۔ طالبان کے اس بیان سے جلد مذاکرات کے امکانات معدوم ہو گئے۔ ادھر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں کیونکہ امن سبھی کے مفاد میں ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی افواج نے افغانستان میں داعش سے وفاداری رکھنے والوں کی کو جڑ سے ختم کیا ہے۔ کابل میں اتوار کے روز پارلیمنٹ کی افتتاحی اجلاس میں قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر غنی نے کہا کہ داعش افغانستان کے موجودہ تنازع میں شامل عوامل میں سے ایک ہے، لیکن وہ انتہا پسند نظریات اور مفادات کی تشہیر کے لیے نبردازما ہے۔ صدر غنی نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان وہ واحد ملک ہے جہاں سے داعش بھاگ رہی ہے اور ننگرہار سے وہ فرار ہو رہے ہیں، افغانستان ان کا قبرستان ہوگا۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کی سرحد پاکستان سے ملک ہے اور وہاں ایک سال سے کچھ عرصہ قبل داعش نے اپنے مضبوط اڈے قائم کر لیے تھے اور اپنی دہشت گرد کارروائیوں سے ملک کے باقی حصوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں مذہبی سیاسی جماعتوں نے صوبائی حکومت کی جانب سے حال ہی میں بنائے جانے والے اس قانون پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے جو خواتین کے تحفظ سے متعلق ہے۔ ادھر پاکستان کی ایک جیل میں قید 87 بھارتی شہریوں کو رہا کر کے انہیں بھارت روانہ کر دیا گیا ہے، ان میں سے بیشتر ماہی گیر تھے۔ کراچی سے شہزاد حسین تفصیل بتاتے ہیں۔
کراچی کی ایک جیل سے 87 بھارتی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے، جنہیں ٹرین کے ذریعے کل لاہور پہنچایا جائے گا اور پھر واگہ بارڈر پر بھارت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ جیل ملیر کراچی کے اعلیٰ افسر سپرنٹنڈنٹ راجہ ممتاز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ رہا ہونے والوں میں سے 86 بھارتی ماہی گیر اور ایک عام بھارتی شہری تھا۔
تھے ہمارے پاس 450، ان میں سے آج 87 تو چلے گئے، اب بقایا بچے اور کچھ ابھی 20 تاریخ کو پھر جائیں گے، 86 قیدی اور جائیں گے۔ یہ مطلب انڈین فشر مین ہے، یہ پاکستان کی سمندری حدود میں جب آ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ نیول پولیس جو ہے ان کو اریسٹ کر لیتی ہے، پھر گورنمنٹ کچھ عرصے کے لیے ان کو ڈیٹین کرتی ہے، پھر انڈین کونسلیٹ جو ہے وہ آ کے فردن ہر قیدی سے ملتا ہے، جب وہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرا کے اپنے قیدیوں کو ریلیز کرا لیتے ہیں۔
پہلے کی طرح اس بار بھی ان بھارتی ماہی گیروں کو فلاحی ادارے ایدھی فاؤنڈیشن کے تعاون سے بذریعہ ٹرین لاہور بھیجا گیا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کی ریاست گجرات میں سیکیورٹی سے متعلق خدشات کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے۔ ادھر عراق کے دارالحکومت بغداد کے مضافات میں ایک خودکش حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے لیس گاڑی کو ہلا شہر میں ایک سیکیورٹی چوکی سے ٹکرا دیا، جہاں درجنوں گاڑیاں شہر میں داخلے کی منتظر تھیں۔ حملے میں 40 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ کسی نے اتوار کے روز کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن ایسے حملے داعش گروپ کھڑتایا ہے۔ یہ گروپ 2014 سے عراق کے متعدد شہروں پر دھاوا بول چکا ہے اور عراقی حکومت سے برسر پیکار ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں سرگرم انتہا پسند تنظیم داعش کئی محاذوں پر جنگ ہار رہی ہے اور ان کے بقول اب توجہ کا محور اس سے واگزار کروائے گئے شہروں میں صورتحال کو مستحکم کرنے پر ہے۔ یہ بات داعش مخالف اتحاد کے لیے امریکی نمائندے بریٹ میک گرگ نے ہفتے کو بغداد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ میک گرگ نے اس حوالے سے کچھ کہنے سے گریز کیا کہ اس انتہا پسند گروپ کو کب شکست ہوگی یا عراقی شہر موصل یا شامی شہر رقہ کا قبضہ کب واپس لیا جائے گا۔ میک گرگ نے بغداد میں عراقی عہدیداروں اور وزیر اعظم حیدر العبادی سے ملاقات کی، جنہوں نے دسمبر میں کہا تھا کہ 2016 میں اس گروپ کے خلاف حتمی فتح کا سال ہوگا۔ ترکی اور ایران کے رہنماؤں نے خطے میں تنازعات اور فرقہ وارانہ تشدد کو ختم کرنے کے لیے تعاون پر زور دیا. ترک وزیر اعظم احمد داوغلو نے تہران میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ترکی مشترکہ کوششوں سے خونی فرقہ واریت کو روک سکتے ہیں. ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے اس موقع پر کہا کہ شام کے مسئلے کے حل کے طریقہ کار پر ایران اور ترکی متفق نہیں رہے، لیکن دونوں ہی استحکام کی طرف سے پیش رفت کے لیے پرعزم ہیں. ترکی شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف لڑنے والے باغیوں کا اہم حمایتی ہے، جبکہ روس کے ساتھ ایران بھی اسد حکومت کا حامی ہے. دونوں رہنماؤں نے یہ بھی کہا کہ دو طرفہ تجارت کو 30 ارب ڈالر بڑھانے کا ہدف رکھتے ہیں. مغرب کے حمایت یافتہ ایک مرکزی شامی حزب مخالف گروپ نے اپنا ایک نیا سربراہ مقرر کر لیا ہے. ترکی میں موجود سیرین نیشنل کوالیشن نے ایک بیان میں بتایا کہ اس کے ایک تارینہ رکن انسل ابدا کو نیا صدر منتخب کیا گیا ہے، جو کہ خالد خوجہ کی مدت سرارہ ختم ہونے پر ان کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے. مزید 3 رنکار کو نائب صدور منتخب کیا گیا. یہ گروپ ایک وقت میں اہم مرکزی حزب مخالف کا گروپ تھا، اور اب یہ سعودی عرب کی حمایت میں بننے والی اعلی سطحی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے، جو شام کی حکومت کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں شرکت کرے گی. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز جماعتوں کی طرف سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ہفتے کو ہوئے مقابلوں میں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اپنے حریفوں پر سبقت برقرار رکھی. ہفتے کو ریپبلکنز جماعت کے 4 ریاستوں میں پرائمری یا کاکسس کے انتخابات ہوئے، جن میں ان کے سرکردہ رہنما ڈونلڈ ٹرمپ کو لوزیانا اور کینٹکی میں کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ سینیٹر ٹیڈ کروز کو دوسری 2 ریاستوں مین اور کینسس میں جیت ہوئی. سینیٹر مارکو روبیو اور آئیووا کے گورنر جان کاسچ کی ان 4 ریاستوں میں بھی بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکے. کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ تازہ مقابلوں میں اندازوں کے برعکس کروز نے مجموعی طور پر ٹرمپ کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جہاں سے وہ ہارے وہاں انہوں نے ٹرمپ کا سخت مقابلہ کیا. ہفتے کو کروز نے ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل کی. دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی نے ہفتے کو 3 ریاستوں میں پرائمری یا کاکسز منعقد کیے، جس میں ہلری کلنٹن نے لوزیانا کی ریاست میں کامیابی حاصل کر کے اپنی برتری برقرار رکھی، جبکہ ان کے حریف سینیٹر برنی سینڈرز کو دوسری 2 ریاستوں کینسس اور نبراسکا میں مجموعی طور پر کامیابی حاصل ہوئی. ریپبلکنز جماعت کی طرف سے اب تک ہوئے مقابلوں میں ٹرمپ کو مجموعی طور پر 378 ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، جبکہ ان کے قریب ترین حریف کروز کو 295 کی حمایت حاصل ہے. ٹرمپ اور کروز نے ریپبلکنز جماعت کے دوسرے امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ نامزدگی کی دوڑ سے دستبردار ہو جائیں، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. دوسری طرف ڈیموکریٹک جماعت کے ہفتے کو ہوئے پرائمری یا کاکسز میں سینڈرز کی جیت کے باوجود ہلری کو ان پر بہت زیادہ سبقت حاصل ہے، اور ان کے ڈیلیگیٹس کی مجموعی تعداد 1121 ہے، جبکہ سینڈرز کے ڈیلیگیٹس کی تعداد 479 ہے. ہلری اور سینڈرز کے درمیان اب براہ راست ڈیبیٹ فلنٹ مشیگن میں ہوگی، اور ان کے درمیان یہ 7ویں ڈیبیٹ ہوگی. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ UNHCR یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کے حل میں مدد کے لیے ایک منصوبہ تجویز کر رہا ہے. یہ اقدام آئندہ ہفتے برسلز میں ترکی اور یورپی یونین کے درمیان وزراء کی سطح کے ایک اجلاس سے پہلے سامنے آیا. جنیوا میں UNHCR کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اطلاع دی ہے کہ یونان میں صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، جہاں 30,000 لوگ انتہائی پرمصائب حالات میں زندہ ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ لوگوں کی انتہائی کم تعداد کو مقدونیا میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ ہزاروں پناہ گزین بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ناکافی رہائش کے ساتھ یونان کی جانب سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں. UNHCR کی ترجمان خاتون میلیسا فلیمنگ کہتی ہیں کہ اگر یورپی ممالک پناہ گزینوں کی منصفانہ اور برابر تقسیم کے اس منصوبے پر عمل کریں جس پر گزشتہ برس اتفاق ہوا تھا، تو یہ صورتحال بڑی حد تک بہتر ہو سکتی ہے. یورپی یونین نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ 160,000 پناہ گزینوں کو 28 رکن ممالک میں برابر تقسیم کیا جائے گا. فلیمنگ کہتی ہیں کہ صرف 603 لوگوں کو منتقل کیا گیا، اور بیشتر ممالک اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے گریزاں ہیں. ان کے الفاظ،
It's not fair right now. It's not fair that Greece and Italy have to take on all of the people who are arriving and all that that entails, and it's not fair that Austria, Germany, and Sweden... اس وقت یہ منصفانہ بات نہیں ہے،
یہ انصاف نہیں کہ یونان اور اٹلی ان تمام لوگوں کو پناہ دیں جو وہاں پہنچ رہے ہیں یا ان کے پیچھے آ رہے ہیں، اور یہ بھی انصاف کی بات نہیں کہ آسٹریا، جرمنی اور سویڈن پورے یورپ کی طرف سے تمام آنے والے پناہ گزینوں کا بوجھ اٹھائیں. اسے روکنا ہوگا. UNHCR یورپی یونین کے ممالک کو ایسے منصوبے کی تجویز پیش کر رہا ہے جو پناہ گزینوں کی صورتحال کو بہتر بنانے سے متعلق ہے. اس منصوبے میں کہا گیا ہے کہ پناہ گزینوں کو یونان اور اٹلی سے منتقل کیا جائے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو ان کے ملک میں پناہ گزینوں کی حیثیت سے واپس بھیجا جائے جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ ایک اور سفارش یہ ہے کہ پناہ گزینوں کو مختلف مربوط پروگراموں کے ذریعے محفوظ اور قانونی طریقے سے یورپ کے سفر کی سہولت دی جائے، جیسا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر داخلے کے منصوبے اور خاندانوں کو باہم ملانے کی کوششیں وغیرہ۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ یہ اور دیگر تجاویز صرف اس وقت قابل عمل ہو سکتی ہیں جب یورپی ممالک باہم مل کر یکجہتی کے ساتھ اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کریں جو بین الاقوامی قانون کے تحت تنازعوں اور جبر و ستم سے بھاگنے والے لوگوں کو امداد اور تحفظ فراہم کرنے سے متعلق ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق کے شہر حلہ میں ایک خود کش حملے میں کم سے کم 47 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ داعش نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے تائیوان اور اس کی آئندہ آزاد رجحان رکھنے والی حکومت کے لیے کڑا انتباہ جاری کیا۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے سینووا کے مطابق صدر شی نے چین کی پارلیمنٹ کے سالانہ اجلاس میں نمائندوں کو بتایا کہ بیجنگ تائیوان کی طرف سے کسی بھی نوعیت کی علیحدگی پسند آزادی کی سرگرمیوں کو بھرپور انداز میں روک دے گا اور دوبارہ علیحدگی کے تاریخی المیے کو رونما نہیں ہونے دے گا۔ چین اور تائیوان خطے میں 1949 سے علیحدگی ہے، جب چیانگ کائی شیک کی قوم پرست افواج مرکزی چین میں ماؤ سے تنگ کی اشتراکی فوج سے خانہ جنگی میں شکست کے بعد بھاگ نکلی۔ بیجنگ خود اختیار تائیوان کو ایک باغی صوبہ قرار دیتا ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں اور اگر ضروری ہوا تو طاقت استعمال کرتے ہوئے بھی واپس لانے کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ سلوواکیہ کی بائیں بازو کی برسر اقتدار پارٹی نے اتوار کے روز چھوٹی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز انتخابات میں اکثریت کھونے کے بعد اب وہ مخلوط حکومت تشکیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
že nám vzniká povinnosť ako strane, ktorá tieto voľby vyhrala, pokúsiť sa zostaviť zmysluplnú a stabilnú vládu.
سابق برسر اقتدار پارٹی کے لیڈر اور سلوواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو کہتے ہیں کہ ایک جیتنے والے پارٹی کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک بامانی اور مستحکم حکومت بنانے کی کوشش کریں۔ یہ آسان تو نہیں ہوگا اور یہ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں۔ ہفتے کے روز ہونے والے انتخابات میں ڈالے گئے تقریباً تمام ووٹوں کی گنتی کے بعد فیکو کی پارٹی نے 150 رکنی پارلیمنٹ میں 49 نشستیں جیت لیں، جبکہ کاروبار نواز فریڈم اینڈ سالیڈیرٹی پارٹی 21 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ فیکو نے نقل مکانی مخالف موقف پر اپنی انتخابی مہم چلائی اور یورپی یونین کی طرف سے پیش کیے گئے منصوبے کی مخالفت کی، جس کے مطابق شام، عراق اور جنگ سے تباہ حال ملکوں سے آنے والے پناہ گزینوں سے برابر کا سلوک کیا جائے۔ پناہ گزینوں کی وسیع پیمانے پر آمد سے یورپ میں دوسری عالمی جنگ کے بعد نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد اور انسانی سطح پر پیدا ہونے والا یہ سب سے بڑا بحران ہے۔ سوڈان کے ممتاز سیاستدان حسن الطرابی کو دارالحکومت خرطوم کے مشرق میں واقع ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں سوگوار شامل ہوئے۔ طرابی دل کا دورہ پڑنے سے ہفتے کے روز انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ مغربی افریقی ملک بنین میں تقریباً 50 لاکھ افراد ملک کے نئے صدر کے انتخاب میں توقع ہے اپنی رائے کے حق کا استعمال کریں گے۔ صدر تھامس بونی یاجے کی جگہ لینے کے لیے 35 امیدوار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور ہانڈرس میں ایک مقتول مقامی لیڈر برٹا کرسکیرس کی آخری رسومات کے موقع پر ہزاروں سوگوار جمع ہوئے۔ انہوں نے ممکنہ طور پر تباہ کن ڈیم کی تعمیر رکوانے کے لیے جد و جہد کی تھی۔ انہیں جمعرات کو ان کی رہائش گاہ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ملاوی ان دنوں ہجوموں کی جانب سے تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کا سامنا کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہونے والے 3 واقعات میں 11 افراد کو تشدد کر کے ہلاک اور عدالت کی ایک عمارت کو نظر آتش کیا جا چکا ہے۔ ملاوی کے تجارتی مرکز بلنتائر سے وائس آف امریکہ کے لیمک مسینا کی بھیجی رپورٹ کی تفصیلات اسد حسن سے سنیے۔
منگل کے روز ملاوی کے جنوبی ضلع نسانجے میں تشدد کا تازہ ترین واقعہ ہوا، جس میں ایک ہجوم نے 7 افراد پر دھاوا بول دیا، جن پر الزام یہ تھا کہ وہ جادو ٹونے کے لیے انسانی ہڈیوں پر عمل کرتے ہیں۔ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں رہنے والے ایک شخص جوزف مسومالی نے وائس آف امریکہ کو اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے بتایا۔
میں اس وقت گھر میں موجود تھا جب میں نے قریب میں لوگوں کا شور سنا. میں بھاگ کر وہاں گیا تو دیکھا کہ اس جگہ 7 لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے. لیکن جب مجھے یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ انسانی ہڈیوں کا معاملہ ہے تو میں ششدر رہ گیا. مجھے خوف کا احساس ہوا کیونکہ میرا اس جادو ٹونے سے تعلق رہ چکا ہے جو میرے نزدیک ایک خطرناک چیز ہے. ان کے بقول چند ہی لمحوں میں انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ان افراد کو جنہیں وہ مار پیٹ رہے تھے آگ لگا دی. وہ کہتے ہیں کہ ہجوم نے پولیس پر بھی قابو پا لیا جو مداخلت کی کوشش کر رہی تھی. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسانی جسم کے حصوں کو سرحد پار موزمبیک اور تنزانیہ میں لے جایا جاتا ہے, جہاں جادو ٹونے کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کے مختلف حصوں سے تیار کیا جانے والا عرق خاص طور پر ان افراد سے حاصل ہوتا ہے جن کی جلد میں رنگ دار مادہ نہیں ہوتا, اور یہ عرق ان کے بقول خوش قسمتی اور دولت لاتا ہے. میڈیا پر آنے والی خبروں کے مطابق چند ہفتے پہلے 26 جنوری کو ملاوی کے جنوبی ضلع نینو میں ایک 17 سالہ لڑکی کے مرنے کے بعد 4 افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا جن کی عمریں 68 اور 89 سال کے درمیان تھیں. لڑکی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہوئی تھی. ہجوم نے ان معمر افراد پر جادو ٹونے کا الزام عائد کیا تھا. اسی طرح کے ایک اور واقعے میں 3 فروری کی رات بلنٹائر نامی شہر کے جنوبی مضافاتی آبادی لونزو میں برہم اور مشتعل ہجوم نے ایک مجسٹریٹ کی عدالت کو آگ لگا دی. لوگوں کو خدشہ تھا کہ عدالت ان مشتبہ قاتلوں کو ضمانت پر چھوڑ دے گی جنہیں مقامی آبادی موت کی سزا دلوانا چاہتی ہے. ملاوی کے شہری ہجوموں کی جانب سے اس نوعیت کے حملوں پر مختلف رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. ملک کے ایک اہم تجارتی شہر بلنٹائر کے ایک پرائمری اسکول ٹیچر جیرالڈ مینڈا نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا.
وہ
کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے, کیونکہ ہر شخص کو شفاف عدالتی کاروائی کا حق حاصل ہے, اور ہم عمومی طور پر ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں ہلاک کیا جا رہا ہے. یہ نامعقولیت اور غیر منطقی بات ہے. لیکن ایک تاجر خاتون مرسی شانزہ کا کہنا ہے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عدالتیں مجرموں کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مجرموں کو پکڑا جا رہا ہوتا اور انہیں ضروری سزائیں مل رہی ہوتی تو پھر ہجوم کے انصاف کی ضرورت پیش نہ آتی, کیونکہ پھر انہیں عدالتی نظام پر اعتماد ہوتا. عدلیہ کے ایک ترجمان ملنگا مولا نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عدالت کو لازماً کسی بھی شخص کو اپیل کا موقع دینا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ آپ ہجوم کی جانب سے انصاف کے بڑھتے ہوئے واقعات کا الزام قانون کے مطابق کام کرنے والی عدالتوں پر نہیں لگا سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فریق عدالتی فیصلے سے متفق نہیں ہے تو انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے. انہیں اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی آزادی ہے. انہیں اپیل کرنے کا طریقہ دیا گیا ہے اور مجسٹریٹ فوری طور پر ان وجوہات کو تحریر میں لا کر ہائی کورٹ بھیج دیتا ہے. لیکن کوئی بھی اپیل میں نہیں جاتا اور صرف کچھ ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپیل کریں گے. مولا کا کہنا ہے کہ ہجوم کے انصاف میں شامل بہت سے افراد ملاوی کے قوانین کو نظر انداز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا محکمہ عدالتی نظام کے طریقہ کار کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے ملک گیر سطح پر آگاہی کی مہم کے لیے تقریباً $80,000 کی درخواست کر رہا ہے. قومی پولیس کے ترجمان نکولس گوندوا کا کہنا ہے کہ پولیس بھی لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی جرم کے مشتبہ افراد سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر وقت کمیونٹی اور پولیس کی ملاقاتوں کے لیے موجود ہوتے ہیں. ہم ان چیزوں کے بارے میں عوام کے نمائندوں کو احساس دلاتے ہیں کہ کم از کم اسٹریٹ جسٹس یا موب جسٹس جیسے واقعات کو رونما ہونے سے روکا جا سکے. لیکن وہاں کے لوگ جان بوجھ کر ہماری باتوں پر کان نہیں دھرتے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش پر پانی پھیرنا چاہتے ہوں. گوندوا کا کہنا ہے کہ موب جسٹس جیسے واقعات تمام شواہد ضائع کر دیتے ہیں اور پولیس کے لیے مبینہ جرم کی تفتیش مشکل بنا دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے نینو میں ہجوم کی جانب سے ہلاکتوں کے واقعے میں 8 افراد کو گرفتار کیا اور نسانجے میں ہونے والے حالیہ واقعات کی تحقیقات جاری ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
داعش کے پروپیگنڈے کا محور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نام نہاد خلافت کا فروغ ناگزیر ہے اور اسی کے سہارے وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. مگر حال ہی میں عراق اور شمال مشرقی شام کے بہت سے اہم علاقوں کو ان کے قبضے سے واگزار کرا لیا گیا ہے اور ان میں الشادادی کا علاقہ بھی شامل ہے. پچھلے چند دنوں کے درمیان امریکہ کے زیر قیادت اتحادیوں کے زیر حمایت شام کی مقامی دفاعی فورسز نے وہ علاقہ واپس لے لیا تھا جو داعش کا ایک مضبوط گڑھ تھا، اور اب اس علاقے کے مکینوں کو داعش کے چنگل سے چھڑایا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کا کہنا ہے کہ اس قصبے کا محاصرہ کرنے اور اس پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم رقہ اور موصل کے اہم شمالی راستے کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس ناسور کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ختم کر دیا جائے، ایک عراق میں ہے اور دوسرا شام میں۔ داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے لیے خصوصی صدارتی سفیر بریٹ مرگارٹ نے کہا کہ الشادادی سے داعش کو نکالنے کے لیے ہزاروں مقامی جنگجوؤں نے حصہ لیا، ان میں کرد، سنی عرب اور عیسائی شامل ہیں۔ مسٹر میکگرک نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پر بے تحاشا گروپ ہیں مگر بکھرے ہوئے لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح، جو داعش کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ انہیں مجتمع کر کے محض ایک گٹھر نہ بنایا جائے بلکہ ایک بیڈ بنایا جائے۔ شادادی کے سلسلے میں ہم یہی کرنے والے ہیں۔ صدر اوباما نے بھی اپنے ایک حالیہ خطاب میں کہا کہ داعش کے خلاف جنگ نہ صرف مشکل ہے بلکہ پیچیدہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام اور عراق میں داعش کے اہم ٹھکانوں کو ختم کرنے کے عمل میں کامیابی ہو رہی ہے۔ اتحادیوں کی جانب سے تربیت اور حربی ساز و سامان کی فراہمی کے ذریعے داعش کو عراق کے اہم شہروں سے پسپا کیا جا رہا ہے۔ عراق میں ان کے زیر قبضہ علاقوں میں سے 40% رقبے کو واگزار کرا لیا گیا ہے، ان میں رمادی شہر بھی شامل ہے۔ اس کے متعدد لیڈر ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ فضائی حملوں کے ذریعے اس کے تیل کے ذخیروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور اب داعش کی تیل کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جن جگہوں پر نقد رقم جمع کر رکھی تھی وہ بھی تباہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں داعش کے جنگجوؤں کی تنخواہیں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ پچھلی گرمیوں سے داعش عراق یا شام میں ایک بار بھی کامیاب بڑا حملہ نہیں کر سکی ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ داعش کے مظالم ان لاکھوں لوگوں کی اس خواہش کے سامنے دم توڑ رہے ہیں جو امن و آشتی سے باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اتحادیوں، ساتھیوں اور اپنے پرعزم اہلکاروں کی مدد سے اس وحشی دہشت گرد تنظیم کو تباہ کر دیں گے۔ ہم اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو بہتر اور محفوظ مستقبل کے خواہاں ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
شاہدہ منی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ شاہدہ کا نام شاہدہ منی کیسے پڑا، کیا یہ ان کا اصلی نام ہے یا پیار کا نام ہے؟ شاہدہ نے ہمیں بتایا،
یہ میرا پیدائشی نام ہے، میری نانی اماں نے رکھا تھا میرا نام۔
موسیقی کے شوق کے بارے میں شاہدہ نے بتایا،
بس بہت بچپن سے، بہت چھوٹی تھی تب سے تھا شوق مجھے۔
آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ اپنے گائے ہوئے گیتوں میں سے شاہدہ کو کون سے گیت سب سے زیادہ پسند ہیں۔
ویسے تو میں سلیکٹ کر کے ہی گاتی ہوں، اس طرح سے میں نہیں گاتی، مجھے بے شمار آفرز ہوتی ہیں جیسا کہ فلموں کے لیے اور بہت سارے پروگرامس کے لیے، ڈیز کے لیے، لیکن میں ہمیشہ سنتی ہوں، اگر مجھے کوئی گانا اچھا لگے تو میں گاتی ہوں۔
شاہدہ کو ریکارڈنگ میں زیادہ مزہ آتا ہے یا کانسرٹس میں؟
ریکارڈنگ میں بھی مزہ آتا ہے، ظاہر ہے اس وقت ہم لوگ انجوائے کریں گے تو اسٹیج پر ہم لوگ انجوائے کر سکیں گے نا، اتنی فیلنگ سے اس وقت گاتے ہیں تو وہی ایکسپریشن، وہ ہمیں پہلے سے ہی پریکٹس ہوتی ہے، اور جب آڈینس سامنے ہو تو اس کا ذرا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔
ان کا گیت چاندنی راتیں بہت مشہور ہوا، اس گیت نے شہرت کے علاوہ انہیں اور کس اعزاز سے نوازا وہ بتاتی ہیں۔
یہ وہ گانا ہے جس سے مجھے میلوڈی کوئن کا ایوارڈ اور اعزاز ملا، بالی ووڈ میوزک ایوارڈ سے میلوڈی کوئین آف ایشیا کا بھی ایوارڈ لے کر
انہوں نے اپنے پسندیدہ گلوکاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
موسیقی میں تو جو ہیں خاصا مہدی حسن صاحب، غلام علی صاحب، فریدہ خانم صاحبہ، اقبال بانو صاحبہ، ملکہ تینڈن نورجان، نصرت فتح علی خان صاحب، ریشمہ، طفیل نیازی صاحب فوک میں، یہ لوگ بہت ہی میرے فیورٹ تھے اور ہیں بھی۔
وہ ملکہ ترنم نور جہاں سے بہت متاثر ہیں۔ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے شاہدہ نے ان کے ساتھ گزارے کچھ لمحے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔
ملکہ ترنم نور جہاں کی پہلی تو یہ میں بات بتاؤں گی کہ واقعی ان کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ ان کے ساتھ جو بہت بے شمار واقعات ہیں ایسے، جو بہت ہی اچھی میموریز ہیں میری، جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ٹی وی پر پروگرام تھا، اس وقت میں فلمیں کیا کرتی تھی۔ میری شوٹنگ کو پیک اپ کر کے، اب شوٹنگ سے فارغ ہو کے، تو میں خان صاحب کے پروگرام میں پہنچی۔ تو اتفاق سے جب وہ پروگرام آن ایئر ہوا تو ملکہ ترندر نور جہاں نے بھی دیکھا، تو مجھے فوراً سے فون آیا، کہتے بیٹا کہاں ہو؟ میں نے کہا میں میڈم جی گھر پر ہوں۔ کہتے بیٹا جیسے ہو فوراً میرے پاس پہنچو۔ میں تو جی بہت ڈر گئی، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی گستاخی مجھ سے تو نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں کچھ ایسا کیا ہے کہ جس سے یہ خفا نہ ہوں مجھ سے۔ تو مجھے سینے کے ساتھ لگا کہ میرا ماتھا چوم کر کہتی ہیں اپنی بیٹی کو، شہزادہ بیٹی کا ماتھا سارا میرے تھے۔ اچھا مجھے بہت خوشی اس بات کی، اور کہتی کہ اس کی عادتیں بڑی ملتی ہیں میرے ساتھ، یہ بڑی سریلی بچی ہے، یہ بڑی بات اچھی ہے، یہ بہت بڑوں کی عزت کرتی ہے۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ، میں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، بہت دعائیں دی۔ لاسٹ میں کہتی ہے اچھا پتر میں نے ایسے دس، اور جب تو پروگرام سے ساڑی جڑی پائی سی، وہ تو ساڑی کتوں لیتی؟ ہاں بیٹا میں نے بڑی اچھی لگی ساڑی، یہ تو میں نے بازار لے کے چل۔ میں نے کہا مل گئی ساڑی؟ نہیں پتر، وہ ساڑی تیری ملی، تیرے واسطے میں تحفہ لکھوں۔ مجھے ساڑی کا تحفہ دیا، وہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اور میرے لیے وہ بہت بڑا ایوارڈ ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک، اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے
اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا۔ جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ ہماری ان نشریات کو urduvoa.com پر لاگ ان کر کے آڈیو سٹریم کے ذریعے براہ راست بھی سن سکتے ہیں۔ یہ نیوز شو اب آپ کے لیے بہجت ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر مشا ڈوبنسکی آپ کے ساتھ تھے اس پروگرام کے دوران، اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ، جو آپ کے لیے پیش کریں گے قمر عباس جعفری۔ میری ملاقات آپ سے پھر ہوگی انہی نیوز شوز میں۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔